شریعت یا تو رسم و رواج میں ایک منوبہ بن کے رہ جاتی ہے یا اس کے ذریعے سے آپ صرف اور صرف اپنے مادی فائدے اٹھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سوال نہیں کلیئر ہے, میں سمجھوں کہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی. جتنی باتیں کر رہے ہیں تھوڑا سا میں جیسا آپ کی سمجھ میں سے آئیں گے, یہ دو سوالات کے جوابات میں قرآن کو واضح کر دوں. دعا اور سوال کے فرق کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 186 کے حوالے سے 186, جہاں پروردگار عالمین ان دو طلب کے ان دو انداز کے درمیان فرق کو بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے, عنی میرے بارے میں, فإنی قریب پس میں قریب, تجھی کو دعوا رہیں اذا دعانی, تجھی کو قبول کرتا ہوں, دعوا دعا پکار, دعا جو پکارتا ہے یعنی دعا کرنے والے پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اذا دعانی جب کہ وہ دعا کرے. تجھی کو یعنی ابھی دعا کا ذکر نہیں آیا, دعا سے پہلے وہ قبولیت ہو. اس آیت پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلی ایک ایک لفظ اس کا بھی کھلنے والا, لیکن اشارہ کر تجھی کو قبولیت کا لفظ دعا سے پہلے ہو. تجھی کو قبول کرتا ہوں دعوی, دعوی یعنی پکار دعا, کس کی دعا, دعا جو پکارنے والا ہے, اذا دعانی جب کہ وہ پکارے, یعنی قبولیت دعا میں نہ کوئی قید ہے نہ شرط ہے نہ کسی مقام نہ کسی وقت, جب بھی دعا ہو تو دعا بعد میں ہوتی ہے قبولیت پہلے رہتی ہے. صحیح, لیکن اس سے پہلے کے جو لفظ ہیں سوال کے حوالے سے کہ وہ اذا سألک, جب تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے میرے بارے میں, فإنی قریب, تو سوال کے جواب میں مجھے کو نہیں بلکہ کیا ہے, فإنی قریب میں ان سے قریب ہوں. اب ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے؟ سوال کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ یہ وعدہ نہیں ہے قبولیت, دعا کے لیے قبولیت اور اتنی زیادہ قبولیت ہے کہ دعا سے پہلے ہی قبول کر رہا ہوں اس چیز کو. ان دونوں باتوں میں کیا تفریح ہے؟ میں بس ایک جیسا آیت ہے کہ اس آیت پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے. صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے, انسان بنیادی طور پر انسان کہہ لیں, مسلمان کہہ لیں, مذہب کے ماننے والے کہہ لیں, خدا پر ایک عقیدہ رکھنے والے کہہ لیں, ان کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, دو قسمیں. پہلی قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی شے کو چاہتے ہیں, یعنی ان کا مطلوب یا محبوب کوئی شے ہوتی ہے اور اس شے کو حاصل کرنے کے لیے وہ خدا کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں. بس بنائی آپ نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال کے, مجھے اپنی فلاں پریشانی سے نجات چاہیے, میں بہت پریشان ہوں, فلاں خاصہ میرا عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, کسی نے میرے گھر سے قبضہ کر لیا, یہ میرے لیے ایک پریشانی ایک مسئلہ ہے, مجھے اس مسئلے سے نجات چاہیے. اچھا اب جب میں اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, یعنی جس شخص نے میرے گھر پہ قبضہ کیا اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں دو منٹ میں اٹھا کے بھیج دیتا ہوں, مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, لیکن میرے پاس اپنے مسئلے کو خود حل کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے. تو اب وہ انسان جو بیچارہ مسلمان ہے مومن ہے وہ سمجھتا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ خدا, ساری طاقتیں قوتیں اس کے پاس ہیں, تو وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں اللہ میرے اس پریشانی اور اس مسئلے کو حل کر دے. حقیقتاً وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, اس کا مطلوب اور اس کا محبوب اس پریشانی کا حل ہو. مقصود کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ پریشانی حل ہو جائے اور اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے وہ خدا کو وسیلہ بنا رہا ہے. سمجھے یہ بات درست ہے بنا رہا کہ جب آپ کہتے ہیں یہ چیز ہو جائے یا اللہ یہ ہو جائے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا مقصود و مطلوب وہ ہے امتحان میں پاس ہونا، بیماری سے نجات پانا، گھر سے قبضے کا ختم ہونا، عدالت میں کیس کا کامیابی سے نتیجے تک پہنچنا، یہ مطلوب ہے. حالانکہ جہاں آپ اس کو رہیں اور اس کے لیے خدا کی قدرت اور قوت کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کے برعکس کچھ انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہدف صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کے سوا کسی اور کو چاہتے ہی نہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں، ان کی طلب اس انداز سے ہوتی ہے کہ اے پروردگار میرے لیے اس مسئلے کو حل کر دے تاکہ میں تجھ سے نزدیک ہو جاؤں. جو خدا کو وسیلہ بنا کے کسی طلب تک پہنچتا ہے وہ سوال ہے، اور جو خدا کو ہدف بنا کے اس تک پہنچنا چاہتا ہے وہ دعا. یہ پتا بس یہ پتا سوال ہے کہ دعا جو ہے وہ ہمیشہ تقرب خدا کے لیے ہوتی ہے. یعنی جیسے آج کل کے جس تناظر میں آپ سے بات کروں گی، جیسے آپ حکومت اسلامی کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو خدا کو وسیلہ بناتے ہیں حکومت اسلامی کے لیے. ان کا ہدف حکومت اسلامی ہے، ہدف حکومت ہے، چاہے اسلامی ہے چاہے اسلامی، ہدف حکومت ہے خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں. لیکن حقیقی مومن کون ہوتا ہے کہ جس کا ہدف حکومت نہیں ہے، وہ حکومت کو وسیلہ سمجھتا ہے خدا تک پہنچنے کا. یہ فرق ہے سوال اور دعا. حکومت بھی چیز نہیں ہوتی. ہاں ہم حکومت اسلامی اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ظرف ہے جس میں قربت پروردگار کے لیے بہتر طور سے زندگی گزاری جا سکتی. اگر ایک ظالمانہ حکومت ہے، کافرانہ مشرکانہ حکومت ہے، اس میں قرب خداوندی والی زندگی گزارنے میں دشواری اور دقتیں زیادہ ہیں. لیکن اگر ایک اسلامی حکومت ہے تو اس میں خدا کی طرف جانے کے لیے رستے زیادہ آسانی سے مل جاتے ہیں. یہ بالکل دو باتیں نہیں ہوتی. آپ جب چاہیں لوگوں کو اس میں آپ کو فرق کریں، زیادہ تر افراد آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کا ہدف حکومت ہے اور اس کے لیے وہ خدا کو وسیلہ بناتے ہیں. تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ہم عبادت گزار نہیں ہوں گے، اگر ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، ہماری عورتیں پردہ نہیں کریں گی تو خدا ناراض ہو جائے گا اور ہمیں ہمارے ہدف تک نہیں پہنچنے دے گا. نہیں، بلکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا تک جائیں. تو دعا اور سوال کا جو بنیادی فرق ہے کہ جب ہدف سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو اور ہر شے آپ طلب کریں خدا کے لیے، تو آپ کی طلب کیا ہے؟ دعا. اور جب آپ کو دلچسپی اپنے کسی شے سے ہو اور آپ خدا کو طلب کریں گے تاکہ خدا کے وسیلے سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے، سوال تو سوال کے لیے خدا نے کہا کہ میں قریب ہوں، تو میں مسئلے میں پریشان ہوں، مطمئن ہوں، میں سب کچھ دیکھا ہوں، تمہاری کوئی حالت میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اور ان بھی قریب. لیکن جب تم میرے قرب کی خواہش کرو گے تو یہ خواہش جیسے ہی تمہارے دل میں پیدا ہوگی اس سے پہلے وہ بولیں گے. اسے روایتوں میں ہے نا کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو خدا دس قدم آگے آتا ہے. اگر تم میرے تقرب کی خواہش رکھو گے تو یہ خواہش جیسے ہی تمہارے قلب میں پیدا ہوگی ویسے ہی قبول ہے میری بات، اس کی قبولیت میں کوئی پہلے نہیں. تو خود ہی کو دعوت کر رہا ہے اندرونی استجب کہ دعا کرو مجھ سے استجب کر تمہارے لیے قبول کر دوں. کوئی نیچ ہے نہ فین ہے نہ شرط ہے نہ اس کی کوئی ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ ایک مہینے محسوس کر رہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے شاید اس کے ہم اشکار. تو کچھ افراد ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جو صرف خدا کو چاہتے ہیں اور جس کو بھی چاہتے ہیں خدا کے لیے رہتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے علاوہ چیزوں کو چاہتے ہیں اور خدا کو ان کے حصول کا وسیلہ بنتے ہیں. یہ مومنین و مسلمین میں واضح طور سے یہ دو کیٹیگریز پائے جاتے ہیں. اور اول ذکر بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن ایک چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ بنیادی طور سے دین کس لیے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا اس لیے کہ انسانوں کو ماورائے مادہ عالمین سے مشناس کرا سکے. وہ انسان جو صرف ظاہر بین ہے، وہ انسان کی جس کی نظر طبیعت اور مادیت سے آگے نہیں جاتی ہے، اس کو معنویات سے آشنا کرائے. اس ملک کے تہخانے میں پھنسی ہوئی مخلوق کو ملکوت تک کا سفر طے کرائے. لیکن انسانوں میں سب سے بڑا جو عجیب و غریب حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی ان ساری معنویات کو مادیات میں تبدیل کر دیا. سب سے عجیب کام ہے انسانوں نے، جو بلکہ انبیاء کے پیروکاروں نے یہ کام کیا کہ اب آپ کو ہر چیز یعنی کہ ان کی جتنی تعلیمات جو آپ کو ماورائے مادہ حقائق سے آشکار کرا دی، سب کو آپ نے کھینچ کے کیا کیا مادیات کے اندر کرنا چاہیے. یعنی اب آپ کا تصور آخرت ہے، وہ ایک بہت زیادہ دنیا کے عیاشی والے گھر کا تصور ہے. یعنی مجھے بتائیں اس کے علاوہ ہے کہ آخرت کی جنت کیا چیز ہے، بہشت کیا چیز ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر بے انتہا مادی ایش فراہم ہے. یہ تصور اس سے آگے کیا، اس سے آگے کچھ ہے؟ یعنی کسی کو اس بات کا سینس ہے بہشت کے حوالے سے کہ اصل بہشت جو ہے وہ رضائے خدا ہے، اصل بہشت پر پر خدا ہے، اصل بہشت لکھائے پر اور رضا کے نام ہے؟ یہ وہ عجیب و غریب حرکت ہے جو ہر مذہب کے پیروکار میں ہے. میرے تینوں بڑے آسمانی مذاہب کے ماننے والے تینوں نے یہ کام کیا کہ اپنے اپنے پیغمبروں کی الہی اور عرفانی تعلیمات کو کھینچ کے کہاں لے آئیں، مادیت کی ضلالت و نجاست میں لا کے کریں. یہی کام انہوں نے بھی کیا. اچھا پروردگار نے اس حوالے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ سختی سے متنوع کرایا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں پر یہ چیز بہت شدت سے بتائی گئی ہے کہ دیکھو یہود و نصارا کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں نہ کرو، ان سے ان کا پور نہ اختیار کرو، ہم نے تم کو پورا نظام حیات بنا کے دے دیا. اب تمہیں اپنی زندگی گزارنے میں، اپنے معاشرتی سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پہلے اپنے انبیاء کی تعلیمات کا جو حشر کر چکے ہیں، یہودی اور عیسائی، خدا پیغمبر اکرم کی امت کو اس سے بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کے سب انہیں کے ساتھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ وہی کہ ولایت کو کس سے بدل دیا؟ خلافت سے. ولایت اور امامت کو خلافت سے تبدیل کیا، اور خلافت کوئی دوبارہ مان دیا تھا. کیونکہ اگر آپ اس پہلے جملے کا جو پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جو پہلا سمجھ رہے ہیں کہ سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ وہاں سے شروع ہوئی کہ پیغمبر اکرم حکم دینے میں وحی کا سہارا لیتے تھے، لیکن کیونکہ حضور کے وصال کے بعد اب باب وحی بند ہو چکا ہے تو میں اجتہاد سے کام لوں گا. اگر اجتہاد یعنی اپنی رائے، اگر میں صحیح چلوں تو ٹھیک، اور اگر میں غلط چلوں تو مجھے ٹوک دینا. یہاں سے ہی وہ جو وحی الہی اور جتنا بھی پیغمبر اکرم کی معنویت تھی اس میں سب سے پہلے اس جملے نے اس پر گردن میں دبا کر دی. اس بات کو سمجھے بغیر کہ حضور کا نظام کیا تھا، قرآن کا نظام کیا ہے، آپ نے کہاں لے کر پیاس کر اجتہاد ذاتی کو لے کر. اجتہاد ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بات آگے پھر جملہ آپ کے طور پر پیاس کروں کہ اجتہاد کس چیز میں ہے. اسی چیز کی وجہ سے تشیعوں میں اجتہاد شروع میں بالکل بھی نہیں تھا. اس مسئلے کی وجہ سے اجتہاد الگ بھی دوسری طرف تھا. ہم اجتہاد کے مخالف تھے، سب مخالف تھے. اجتہاد ہمارے اندر بہت بات میں آئے، اللہ مہندی کے بخش ہے اس کی جو اپنے کچھ مسائل. اجتہاد کس چیز میں ہوتا ہے؟ اجتہاد اس چیز میں نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی طرف سے احکامات وضع کریں. اجتہاد اس چیز میں ہوتا ہے کہ قرآن اور پیغمبر اور اہل بیت کی بات کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مانیں. اجتہاد اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ اجتہاد نہیں ہے کہ جیسے کہ آگے آزاد ویسے حیا آگا پہلے لمحہ نکال دو. کیونکہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ جہاد میں مصروف ہیں، تو افضل ترین عمل آج کے مسلمان کے لیے جہاد ہے. اگر وہ اذان میں حیا اعلیٰ خیر العمل کی صدا پانچ وقت سنیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے افضل عمل نماز ہے، تو وہ جہاد چھوڑ کے خالی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. یہ اشتہار اس چیز کو داخل کر دیا گیا اور وہاں سے ساری تباہی کی دنیا اشتہار صرف اس چیز میں کہ خدا اور رسول پیغمبر معصوم حجت خدا نے کیا کہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا. اس کی اس کوشش کا نام اشتہار ہے. میرے دین کے اندر جو میں اختراف کرتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ یہ چیز ہے تو اس کو تم کو یوں بدل دو، آج ایسا ہو رہا ہے تو اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو. یعنی اس قسم کے اشتہار کو، اور اسی وجہ سے تشیعوں نے شروع میں اشتہار کے نام کو سختی سے رد کیا. یعنی اشتہار کیا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آپ اگر اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ کتاب خدا اور سیرت رسول اور دو حضرات کی سیرت پر عمل کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ورنہ خلافت سے خدا حافظ. یہ اشتہار ہے اس دو مزید افراد کی سیرتوں کو ساتھ داخل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے فرمایا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں کتاب کا خدا ہوں، سنت رسول کے علاوہ کسی کسی چیز کو بھی خوب عام لا سکتا. میں کہا جی ہاں جائیے. اس قسم کی حرکتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہوئی، عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے جو سب سے پہلا فتنہ پیدا کیا وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حلول کا فتنہ. کہ خدا کیا ہے؟ خدا مسیح عیسیٰ ابن مریم نے حلول کر دیا کہ اللہ مسیح ہے اور مسیح اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب عیسیٰ سامنے سے رخصت ہو گئے تو وہ حلول کہاں پہنچ گیا؟ وہ کلیسا میں پہنچ گیا. تو یہ جو کلیسا ہے اب یہ خدائی نمائندہ ہے اور اس کے حکم کو ماننا ہر لحاظ سے واجب ہے. جو اس کے سامنے ذرہ برابر بھی چون چرا کرے وہ واجب القتل ہے. جو انہوں نے بھی یہ کام کیا. یہودی تو اس سے پہلے ان کی تو اختراع اور ان کی ساری حرکتوں کے طور پر آنے کریم نے بار بار فیس کر. تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں، کہ بندگی کی راہوں سے، بندگی کے رستے سے انسانوں کو مادیت سے نکالیں اور ماورائے مادہ عالمین سے رشوت بندگی کر. ان سب لوگوں نے بندگی کو خدا سے پہلے ہٹایا اور آخر میں کہاں پہ لے آئے؟ اپنے لیے لے آئے. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں کہ میں اگر کسی بھی مذہبی رتبے پر فائز ہوں تو مجھے اس بات میں زیادہ دلچسپی ہے کہ لوگ میری بات مانیں بنسبت اس چیز میں کہ لوگ خدا کی بات مانیں. یعنی حقیقتاً میں لوگوں کو اپنا بندہ بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, خدا کا بندہ بنانے میں میری دلچسپیاں نہیں. یہی کام ریبیز نے بھی کیا, یہی کام پاپائیت نے بھی کیا اور یہی کام مولویت بھی کرے. کہ کچھ افراد ہمارے کو کہ رہے اگر دین اسلام زندہ دین, اس کے وارثین زندہ ہیں, اس لیے اسلام میں آپ کو گاہے بگاہے پھر کچھ ایکسیپشن نظر آ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ایک صدی دو صدی میں نمودار ہوتی ہے کہ جو اس قسم کو توڑتی ہے, حقائق کو آشکار ہوتی ہے. ورنہ اوور آل یہ تینوں مذاہب کے لوگ یہی کام کرتے ہیں. ان کے جو مذہبی جسے ہم کہیں جاگیردار اور ٹھیکے دار, عیسائیت کے اندر تو پھر یہ ہوا کہ 500 سال پہلے ان کی جو مذہبی ٹھیکیداری تھی وہ بتا دیتی ہے. وہاں پر علوم کی ترقی کی وجہ سے, علم و ہنر کی ترقی کی وجہ سے یہ سلسلے بتا دیتے ہیں. اور اب جیسے کہتے ہیں کہ چرچ ایک سمبولک والی اس کی حیثیت ہے کہ معاشرے پر اس کا اثر و نفوذ اس طریقے سے قائم ہے کہ وہ لوگوں کی فکر کو گائڈ کرے یا کنٹرول کرے. لیکن مسلمانوں کو یہ چیز ہے بہت زیادہ. تو اصل چیز کیا تھی؟ معنویات دینی, حقائق دینی کے جو ماورائے مادہ جو مادیت کی زنجیروں میں مادیت کے درخانے میں بند نہیں ہے ان تک پہنچانا ازرا ہے بندگی رب العالمین, بندگی پروردگار کے رستے سے اس راہ تک اس حدف تک پہنچانا یہ دین کا مقصد ہے. اور دین اس کے علاوہ کوئی دوسرا حدف نہیں ہے. لیکن دین کے ادیان کے پیروکاروں نے اور اس کے ذمہ داروں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے معنویات کو مادیات میں کنورٹ کیا, اللہ کی بندگی کا رخ موڑ کر اسے بندوں کے سامنے جھکنا, ان کی غلامی اور ان کی بندگی کی طرف لے گئے اور نتیجتاً پورے معاشرے کو اس کا رخ موڑ کے ترقی سے تنزلی کی طرف لے گئے. صحیح. تو جو بات ہے جیسے ہم سوال اور دعا کی بات کر رہے تھے, میں اسے زندگی یہاں پہ بھی کریں کہ اصل زندگی کیا ہے کہ انسان خدا کو چاہے اور خدا کے لیے سب کو چاہے. نہ ہم کیا کرتے ہیں, چاہتے چیزوں کو ہیں اور خدا کو وسیلہ بناتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے. اگر یہ مشروع بھی ہے یعنی شریعت کے دائرے کے اندر بھی ہے تب بھی اس طرف کو سوال نہ ہوگا, دعا نہیں کرتے. دعا فقط اس طلب کو کہا جائے گا جس میں ہدف صرف اور صرف قربت پروردگار ہو اور خوشی ہو. دوسری چیز جو اسی نظریے سے مربوط ہے معراج کے حوالے سے, کہ اس میں بھی میرے پاس کوشچن آیا تھا, وہاں بھی ایک ذہن میں گرا سی لگی تھی ہے کہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ معراج میں اگر ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلے اور ایک سواری پہ بیٹھ گئے اور وہ سواری اڑنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ زمین سے نکل گئی اور آسمانوں اور سیاروں میں گھما پھرا کے اور واپس گئے, تو اگر اس قسم کا تصور معراج ہمارا ہے تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز حقیقت اور واقعیت سے مطابقت نہیں رکھتی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو صرف اور صرف مادیت کے پیرائے میں دیکھتے ہیں اور اس کے آگے معنویات کا شعور ہمارے پاس نہیں ہے. آئمہ ظاہری علیہ السلام نے اس بات پر جب بہت زیادہ زور دیا کہ مان جسمانی ہے, اس پر زور دیا باقاعدہ روایتوں میں لگتا ہے کہ جو مان کے جسمانی ہونے کا عقیدہ نہ رکھے وہ ہمیں سے نہیں, آسمان جسمانی ہے، اس بات پر زور دینے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اگر اس طریقے سے بات سمجھائی جاتی کہ انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے وجود کی حقیقت ہے، وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ترقی کرتی ہے اور اس حد تک ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ عروج حاصل کرتے کرتے عرش پروردگار تک پہنچ جائے. یہ کیفیت کرم رہے تھے، کبھی سمجھ لو اس بارے میں. نہ ہمارے پاس اپنے نفس کی اس ترقی کا کوئی تصور ہے. آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے جب بھی لفظ روح بولا جاتا ہے، آپ مجھے بالکل ایمانداری سے بتائیں، کیا روح یا نفس آپ کو کوئی حقیقت محسوس ہوتی ہے یا خیال محسوس ہوتا ہے؟ محسوس کریں اس کو اپنے اندر، جیسے آپ اپنے جسم کو محسوس کرتے ہیں، آپ روح کو محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت کے طور پر؟ جب ہم سے کہتے ہیں روح، ہم کہتے ہیں ہاں ہے کوئی غیر مرئی نہ نظر آنے والی کوئی چیز، انہیں روحانیت یعنی ایک چیز جو خیال ہے، جو وہم ہے، تصور ہے. آج کی اس دنیا میں یہ جہاں پر چیزیں اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہیں، جب یہ حاضر ہوں گے دماغ پر، تو آج سے 1400 سال پہلے سوچیں کہ روح کے تصور کے بارے میں یا غیر مادی حقائق کے تصور کے بارے میں لوگوں کا فہم کہاں ہوگا اس مقام پر. یعنی وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک انسان جب عالم ملکوت میں نفس چلا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا جسم ہوتا ہے، لیکن وہ جسم تبعینی ملکوتی ہوتا ہے. یہ بات کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی آج بھی لیکن بحث کس پر ہوتی ہے؟ مان جسمانی یا مانی ہے، اس پر ہوتی ہے بحث. مان یعنی آخرت، جسمانی یا روحانی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جسم سے بھی جسم ہے. اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ نفس اگر عالم ملکوت میں اٹھے گا تو ملکوتی جسم کے ساتھ اٹھے گا. تو جب آج اتنے ترقی یافتہ دور میں کہ جب آپ مینٹل انرجی، اس کی ریلیشن شپس، انرجی سے اتنے ہونے والے کاموں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تب بھی آپ انرجی کے جسم کا تصور نہیں رکھ پاتے. تو 1400 سال پہلے کیسے ہوتا؟ یعنی اگر اس وقت ایسی کوئی بات کر دی جاتی تو لوگ فوراً ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل میں کوئی پیغمبر ہے، جب نے خواب وغیرہ دیکھ لیا ہوگا، خواب میں کچھ نظر آ گیا ہوگا، یا ان کا کوئی سوچ اور خیال ہوگی جس میں وہ کہیں سے نہیں پہنچ رہا ہوگا. اس وجہ سے آئمہ نے اس بات پر شدت سے زور دیا کہ نہیں جسمانی ہے. لیکن اب یہ سمجھانا کہ جسمانی یعنی کیا، کہ جسم صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ جس عالم میں انسان کا نفس منتقل ہوتا ہے، ہر عالم میں اس عالم کے مطابق جسم ہوتا ہے. کہ آپ اس بات پر اب دیکھیں، اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس جسم میں ہو سکتا ہے یہ صلاحیت ہو، یہاں میں یہ انمول یہ بات کہ اس جسم میں ہو سکتا ہے یہ صلاحیت ہو کہ یہ کنورٹ ہو جائے، یہ ممکن ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ جسم ختم ہو اور پھر نیا جسم آئے. اس جسم میں ہو سکتا ہے کہ یہ صلاحیت ہو کہ جب یہ عالم ملکوت میں جائے تو کنورٹ ہو جائے ملکوت کے جسم میں، اس سے اوپر والے عالم میں جائے تو اس میں کنورٹ ہو جائے. یہ نہیں پوسیبل، اس کا امکان ہے. اسی وجہ سے معراج جو ہے اس کی تمام جزئیات کسی کو نہیں پتا. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معراج کو مکمل طور سے سمجھ گیا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی بھی سینس نہیں ہے کہ جس انداز سے ہم معراج کو پہنچ سکتے ہیں کہ ایک سواری پر سوار ہو گئے اور آسمانوں کی سیر کرنا شروع کر دی. کیونکہ جو ترقی ہے وہ وجود کی ترقی ہوتی ہے، جگہ سے تھوڑی الگ ہوتی ہے. یعنی آپ یہاں سے اٹھ کے چاند پہ یا مریخ پہ چلے جائیں تو آپ کا درجہ تھوڑی بدل جائے گا. اگر کوئی انسان سولر سسٹم میں کسی دور دراز ترین پلانٹ پہ چلا جائے زمین سے نکل کر، تو اس کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں تھوڑی بدل جائے گا. عرش اور فرش کا جو ڈفرینس ہے وہ وجود کے لیول کا ڈفرینس ہے یا کسی فاصلے کا ڈفرینس ہے؟ بتائیں
معراج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی دفعہ معراج پہ چلتی ہے، وہ کس طرح سے ہمیں ایک دفعہ چلیں گے؟
جی ہاں میں ابھی میں اس کو بتاؤں، اس کو بھی ان شاء اللہ آگے جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہم جہاں پر ہیں یہاں سے عرش تک کا جو لیول کا درجات کا ڈفرینس، آپ جب درجات کو کے فرق کو طے کریں گے تو آپ اوپر جائیں گے. اگر آپ کسی ملکی وے میں کسی دوسری گلیکسی میں چلے گئے، کسی لائٹ ایئر جیسی ایک سواری میں، خود سے کیا ہوگا؟ سب کچھ جی ابھی کے پہلے جو سواری دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جزیات ہمیں نہیں کہا، جزیات سے مطلب کہ مائنیو ڈیٹیلس نہیں کہا. سواری نہیں سواری، لیکن سواری بھی بہت حد تک بہت اچھا سمبولک ہے اس کا بھی نہیں. غلام، غلام سے اگر آپ کے ذہن میں تصور آئے گا تو لائٹنگ، لائٹنگ جو ہے یا تو وہ الیکٹرو میگنیٹک، الیکٹریکل اور لائٹ، جو ہے اس میں برق کا بھی تصور آتا ہے اور روشنی کا بھی تصور آتا ہے. اور انسان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ تیز رفتار ہے وہ روشنی ہو پاتا ہے، یعنی جس چیز کے ہم اپنی اس پوری لائف میں، اس یونیورس میں جو ہمارے لیے جس جو رفتار کی حد ہے وہ روشنی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ کوئی سواری ایسی تھی، یعنی جو کیریئر تھا وہ ایسی کوئی چیز تھی کہ جو انتہا سے زیادہ تیز رفتار. اچھا اس میں کئی مارجن اور بھی ہیں. اگر ہم اور تھیوری آف ریلیٹیویٹی کی بات کریں تو اگر کوئی شے ان کو ہی کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتی ہے تو اس کے لیے ٹائم زیرو ہو جاتا ہے، تو یہ ایک میننگ آتی ہے سمجھ میں. باتیں یہاں سے کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ایک وقت نہیں گزرا اور سفر طے ہو گیا. جن روایتوں میں یہ ہے نا کہ بستر گرم تھا، کنڈی گر رہی تھی، کہ ہمارا یہ وقت نہیں گزرا لیکن کرم کا سفر معراج سیر معراج طے ہو گیا. یہ سمبولک ہے ساری باتیں، جیسے ہم کچھ چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں لیکن ڈیٹیلس ظاہر ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یعنی خود میں تھوڑا سا میں نے تبصر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ سمجھ میں آئے، تو مجھے یہی جواب ملا تھا کہ یہ ایک الٹیمیٹ مسئلہ ہے. الٹیمیٹ مسئلے کا مطلب ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید کبھی بھی جن پر سے فائدہ پورے کام نہیں آ پائے. وقت کا مطلب بندہ، بندے کا نام بندگی کا نام تو جسمانیت سے تھوڑی ہے، بندگی کا نام تو جسمانیت سے نہیں. اور یہ چیز خود قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے کہ جو شے سفر کرتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، وہ نفس انسان ہے. اللہ ہو یتوفی انفسہ حین موتہا، اللہ متوفی کرتا ہے، بھیج لیتا ہے کس کو؟ جسم بنی انفس نفوس کو، حین موتہا موت کے لمحے، والتی لم تمت فی منامہا، اور جن کے لیے موت نہیں آئی ان کے لیے نیند کی حالت. تو جو چیز اگلے عالم میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ یہ جسم نہیں ہونا چاہیے. اور نفس کی صلاحیت کیا ہے کہ جب وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں، یعنی جس عالم میں بھی جاتا ہے، اس عالم کا جسم اختیار کرتا ہے. یعنی ابھی عالم ملکی میں ہے تو اس کے پاس جسم ملکی ہے، لیکن عالم ملکوت میں چلا جائے گا تو اس نفس کو جسم ملکوت میں ملے گا.
نفس کافی کرتے ہوئے نفس کا نفس اسکول کی ایکسپینشن وہ ہے، وہ
جی ہاں پرسو
ان کی واپسی کہتا ہوں کہ یہ اگر نفس مضبوطی ہو جائے تو پھر ملکی آنا ویسے بھی کبھی نہیں ہوگی واپس کبھی ملکی پھر واپس آ کے ملک مضبوطی
جس مسئلے کو اس مسئلے کو حل کیا ہے سورہ النجم کی آیت میں جنہیں کہ پیغمبر اعظم کی شخصیت نے رشد حاصل کیا عرش تک اور یہ سمجھ لیجیے کہ پھر اس جسم میں موجود ہے اس رشد کے باوجود بظاہر اس جسم
میں
بظاہر جو ٹکڑا ہی پنکھا دنا پتہ دل با وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پیغمبر ہم سے نزدیک ہوئے مقام پر ہم سے نزدیک ہوئے اور پھر ہم نے ان کو اس طریقے سے بھیجا کہ ان کا تعلق ہم سے منقطع نہیں تھا سدرنا کا مطلب ہے استرسال مع تعلق تعلق کے ساتھ بھیجنا لیکن جیسے اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو آپ اس سے لا تعلق ہو جاتا جب وہ باہر نکل گیا سڑک پہ چلے گیا ہم اس سے بننا تعلق ہو لیکن اگر مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی ایسا سینسر موجود ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی جائے آپ کی نظروں سے ڈھونڈنا جو کچھ کہے جو کچھ سنے جو سمجھے آپ سے ہمیشہ مطالبہ کرے تو یہ بھیجا جانا تعلق کے اندر ہوگا تو جب خدا نے کہا کہ پیغمبر اعظم اس مقام پور پر پہنچنے کے بعد تعلق کے ساتھ پکانا خواب اور حوصلہ نہ ہو اب آپ کے پاس سوال کر لیں یہ چیز سے کہی گئی ہے کہ پیغمبر اعظم کی جو معراج ہے وہ ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے بلکہ بعض روایتوں میں 200 تک کے تعداد بھی ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس پیغمبر نے جو یہ چیز کی ہے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش ایک مرتبہ نہیں کی یہ اختیاری تھی بتائی کا خداوندی جو چیز بھی اور ایک جملہ اس سیر معراج کے آخر میں بتائے کہ جب حضور کی ملاقات پروردگار سے 1-to-1 ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت زحمتیں بتائی ہیں اس پر جیسے ہر چیز ہے ہدایت بھی ہوتی ہے بلاوا خدا کی طرف سے آتا ہے اختیار اور کوشش کرنے کے لیے اسی طریقے سے سیر معراج میں بھی یعنی اس مقام انتہا تک پہنچنے کے لیے بھی کوشش اور ارادہ پیغمبر کی طرف سے تھا قبولیت اور تعریف پر ہوتا ہے بہت سینے کے جیسے ہوتا ہے نا آپ پرواز کرتے ہیں ایک جگہ تک پہنچتے ہیں بیریئر نہیں کراس کر پاتے پیراواز کر لیکن یہ جس معراج کی ہم جس کو ہم معراج کرتے ہیں یہ وہ معراج ہے کہ جس میں وہ تمام بیریئر کراس ہو گئے اسے طرف سے منتہا اور یہ اور اس مقام تک جو ہے خالی مقام پہنچ گئے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پایا تھا اور وہ خدا سے انفرادی طور سے خدا کے ہوا تھا
ستر دفعہ جو استفاد کے لیے بھی میں روزانہ غبار میں ہے
اور یہ بہت بڑی چیز ہے میں جس میں کئی جیسے بزرگ غلطوں نے بات یہ کہی ہے کہ اگر جو چیز پیغمبر اعظم کو حاصل ہوئی اگر ہمیں حاصل ہو جاتی تو ہم کبھی پلٹ کے نیچے کی طرف نہیں جاتے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے کے بعد دوبارہ اس عالم کثافت و نجات سب میں آ جانا صرف اور صرف اس لیے کہ انسانوں کو اس کار مزلت سے جدت کے گڑھنے کا اور اسی وجہ سے جب میں جملہ اکثر آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے دلوں میں معصومین کے لیے جذبہ انسان مندی کو محسوس کریں کہ ایک انسان جو اتنے بلند مقامات کو رتبے کو حاصل کر چکا ہے جسے اصلا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہلے جیسی گھٹیا جگہ پہ اپنی زندگی بتا رہے لیکن وہ زحمتیں اور دشواریاں برداشت کرنا تاکہ ہم جیسے لوگ خرابی اور برائی سے باہر آ سکیں یہ بہت بڑا آسان ہے
آپ جو بیان کر رہے تھے
رسول اللہ کی
معراج پہ
میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پھر بھی جملے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ زرد بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ گہرائی اور بیک گراؤنڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے جملے بولنے نہیں چاہیے نہ بولے جاتے ہیں. لیکن جب پیغمبر اکرم معراج پر تھے تو وہ ہر عالم میں، جیسے کہتے ہیں ان کا احاطہ وجودی فرش سے لے کے عرش تک جتنے عوالم ہیں سب پہ، صرف ایک جگہ نہیں ہر جگہ. اور اسی وجہ سے ہر انسان جو اگلے عوالم میں ٹریول کرتا ہے سب سے پہلے موسم میں ہوتا ہے، یعنی یہ وجہ اس لیے کہ وہ ہر عالم کے اندر حقیقت ہے، سب سے واضح ترین حقیقت یہ ہے جو آپ کہتے ہیں نا قبر میں جائیں گے سب سے پہلے نظر آئیں گے، تو یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ اسی چیز کی بات ہے کہ جو ہستی اس معیار پر ہے ہر عالم کا احاطہ ہے قیومی اس نے کیا ہے، یعنی جو برزخ میں سب سے پہلے جاتا ہے سب سے پہلے ان کو دیکھے گا، برزخ سے نکل کے آخرت میں ملبوت میں جائے گا سب سے پہلے ان کو دیکھے گا، اینڈ سو آن. یہ وہ رشد وجودی ہے، یہ وہ سیر وجودی ہے جس کا نام معراج ہے، اور یہ بھی جسم میں ہی ہم رہا ہے، لیکن جسم یہ والا جسم نہیں، بلکہ ہر عالم میں جانے کے بعد اس کے مطابق جسم.
اس وقت
دیکھیے، ایک تو جس میں ظاہری جو موجود ہے قبر کے اندر، اور دوسرا ان کی جو ایک پریزنس ہے، جیسے کہ امام علیہ السلام نے یا خود پیغمبر اکرم نے اپنی پریزنس کو اس کے لیے مثال دی ہے کہ سورج جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، یا خود ایک مثال دی کہ ایک نورانی احاطہ ہے لیکن اس کا سورس ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. کس
طریقے
سے ہر پیغمبر جو ہے ہر پیغمبر آپ انبیاء کو اس پہلے سے باہر نہیں کر سکتے، یعنی آج بھی آپ دیکھیں گے آج بھی حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کا اثر نہیں ہے. مطلب انسانیت پر جتنے بھی یہ ساری کی ساری چیزیں کسی خاص نام سے مخصوص نہیں ہوتی، ہر انسان جو اس معیار کو حاصل کر لے گا اس کا اثر رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بھی جب تک مادیت کے اندر ہوتی اس پر مادیت کے قوانین کا خلاف ہوتا ہے، جب وہ چیز ملکوتی بن جاتی ہے تو اس پر ملکوتیت کے قوانین کا خلاف ہوتا ہے. مردیت کیا ہے کہ ایک آپ نے فصل بوئی، اس کے بعد اس کی کوپلے میں کی پودا نکلا، لہلہانے لگا، سبزدار ہو گیا، اس کے بعد وہ زرد ہونا شروع ہوا، کیوں شروع ہو کے نکل گیا، یہ مردیت کا کام ہے. ہمارا جسم مردی ایسے ہی ہوتا ہے، اٹھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی بھی اوپر پاور کو پہنچتا ہے، مرجھانا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کیوں شروع ہو کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا نفس اس پر مردی قوانین کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ مسلسل گرو کر رہی ہے.